جشن غدیر ہے اس مبارک موقع پر، اور ایسے تمام آیات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جشن کے موقع پر ہماری خواہش سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ اہل بیت کے حضور ہدیہ تبریک پیش کر سکیں، ہدیہ تہنیت پیش کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ ہم قاصر ہیں کہ ان کے حضور کچھ پیش کر سکیں، جو سب کچھ ہماری خدمت میں ہے، جو ہمارے بس میں ہے، وہ یہ کہ ان سے کہہ سکیں کہ ان کے غلام ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، عقیدت مند ہیں۔ وقت کے امام کے حضور اس عید کے موقع پر تبلیغ کا پیغام پہنچانے کے لیے باوز بلند درود بھیجیں، محمد علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين۔ قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ درود بھیجے گا محمد وعلى محمد۔ غدیر کے موقع پر اس آیت کریمہ کو پڑھنے کی مناسبت یہ ہے کہ غدیر میں جو کوئی ماننے والا ہے اور چاہنے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ ولایت محقق ہو، جس کا غدیر کے دن اعلان کیا گیا ہے۔ ہم یاد ہے ہم نے اس سے پہلے اگر کبھی یہاں پر غدیر کے اوپر بات کی ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ غدیر میں چند نکات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور ان پر توجہ بھی ہوتی رہی ہے، اور کچھ نکات ایسے ہیں جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور ان پر توجہ بہت کم رہی ہے۔ ہماری کوشش معمولاً یہی رہا کرتی ہے کہ جن نکات پر توجہ نہیں ہو پائی ہے ان کو آپ کے سامنے ظاہر کیا جائے، اور جو نکات آپ کے پہن میں پہلے ہی سے موجود ہیں اس کی تکرار زیادہ نہ کی جائے۔ غدیر میں جس نقطے کے اوپر کافی توجہ ہو چکی ہے وہ غدیر کے واقعے کی تاریخی نوعیت ہے کہ واقعہ کس انداز میں پیش آیا، کون سے سال پیش آیا، کس مہینے پیش آیا۔ نبی اکرم نے اس واقعے کو انجام دینے سے پہلے کن جزئیات کو انجام دیا، منبر کیسا تھا، لوگوں کو پیچھے سے بلایا یا نہیں بلایا، تاریخی جزئیات جتنی بھی تھیں، اس کے بعد جب اعلان ہوا تو اس کا انداز کیا تھا، اس کے بعد اگر کسی نے انکار کیا تو اس کو سزا کیسے ہوئی، ان تمام چیزوں کے اوپر کافی گفتگو ہوئی ہے ہمارے خیال میں۔ اور میرے خیال میں یہاں بیٹھا وہ کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کی عمر تھوڑی گزر گئی اور اس نے 10-20 دفعہ یہ باتیں نہ سنی ہو۔ لہذا ہم ان نکات کی طرف نہیں جائیں گے۔ غدیر کے حوالے سے ایک اور گفتگو بہت زیادہ ہوئی ہے اور وہ تھوڑی سی اس گفتگو کے مقابلے میں زیادہ اکیڈمک اور علمی سمجھی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ولی کا اور ولایت کا مطلب کیا ہے، جس کا ختمی مرتبت نے اس تاریخی جملے من کنت مولاہ فہد علی مولا کے ذریعے سے اعلان کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ اس مفہوم کے اوپر بھی بہت زیادہ گفتگو ہوئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں اپنے دوستوں کو مطمئن کرنے سے زیادہ مخالفین کو مطمئن کرنا یا خاموش کرنا شامل رہتا ہے، جس کو ہم مناظرہ کہتے ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ رہی ہے کہ من کنت مولاہ فہد علی مولا کا مطلب کیا رہے گا۔ اس میں مختلف قرائن استعمال کیے جاتے ہیں، مختلف وکیبلریز کے ذریعے سے ولی کے مختلف مفاہیم کو جو قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ثابت کیا جاتا ہے کہ ولی کا مطلب یہاں پر کس حد تک جانے کا ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف دوستی کا نہیں ہے بلکہ حاکمیت کا ہے، حاکمیت کی کیا حدود ہیں۔ ہماری گفتگو پچھلے سال آپ کی خدمت میں عرض ہوئی کہ اس سے ہٹ کر ایک اور نقطے پر تھی، وہ یہ کہ ہم ان کو خطاب قرار نہیں، مرد خطاب قرار نہیں دیں گے جنہوں نے ولایت کو کسی اور مفہوم میں لیا، دوستی کے مفہوم میں لیا، بلکہ ہمارا خطاب انہی لوگوں سے ہے جنہوں نے ولایت کو حکومت کے مفہوم میں لیا۔ اس کے بعد ہمارا سوال یہ تھا، پچھلے سال ہم نے کم سے کم یہ سوال اٹھایا کہ، یا شاید یہاں نہ ہوا، دوسری جگہوں پر کم سے کم یہ بات ہوئی کہ ولایت نے, ولایت کا جو مفہوم تھا جو کچھ بھی تھا حاصل ہوا یا نہیں ہوا اس کا کیا ہوگا؟ یعنی ٹھیک ہے اس بات پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ مثال کے طور پر اس کے تاریخی اسباب کیا تھے, تاریخی نوعیت کیا تھی, ولی کا مفہوم کیا تھا, یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ سب تو ہو جائے گا, ہوا ہے کافی اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے. اصل جو اصل مورد بحث تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس ولایت کا کیا ہوا جس کا اعلان ہوا تھا, وہ محقق ہوئی یا نہیں ہوئی, اس کے حدود اربع کتنی تھیں جتنا اس کو محقق ہونا چاہیے تھا. تو ہم نے تشبیہ کے طور پر اس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ فرض فرمائیے اگر آپ پاکستان کا جشن منا رہے ہیں بننے کا, اور جس سال آپ جشن منا رہے ہیں مثال کے طور پر 14 اگست کو, 13 اگست کو پاکستان ٹوٹا ہو نعوذ باللہ, تو کیا 14 اگست کو جشن مناتے بھی کچھ اچھا لگے گا کیا؟ ظاہر ہے ہر آدمی پوچھے گا بھائی جشن منایا جاتا ہے اس بات کا کہ یاد رکھو کہ کتنی بڑی اچیومنٹ تھی, وہ اچیومنٹ پامال کر دیا آپ نے, توڑ ڈالا اس کا, حشر بگاڑ دیا ہے. اب اس کو جشن منانے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جو حشر اس کا ہو گیا ہے اس کو سدھارنا کیسے ہے, جشن بھی منانا تو اس بات کا مناؤ کہ بھائی یہ اب وہ تو ہو گیا تھا جو ہو گیا تھا, خدا نے ہمیں دیا تھا, ایک نعمت تھی, ماہ رمضان میں ملا تھا, شب قدر میں ملا تھا, یہ سب کچھ ہوا تھا, لیکن یہ بتاؤ کہ اس کا ہونا کیا ہے اب؟ تو اب مثال کے طور پر اگر کہیں 14 اگست آئے تو میرے خیال میں اگلے سال جب 14 اگست آئے گی تو پتہ نہیں کتنے لوگ منائیں گے یا نہیں منائیں گے, لیکن اس وقت یہ سوال بہت ویلڈ سوال ہوگا کہ ان آئیڈیلز کا کیا ہوا جس کو ان کے ذریعے سے حاصل ہونا تھا اس پاکستان کے سے. بالکل یہی سوال قدیر میں بھی ہے. صحیح آپ نے گفتگو کر لی اس پہ کہ وہ لوگ پیچھے تھے, آگے 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 تھے, پیچھے آگے ممبر تھا, پالان کا ہوا, رسول خدا نے ہاتھوں بڑھا, یہ سب باتیں بالکل امپورٹنٹ ہیں, ان کو طے ہونا چاہیے, ان کو پوری نسلوں کو بار بار سننا چاہیے تاکہ ان کے ذہن سے نہ نکلے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس ولایت کا کیا ہوا جس کا اعلان ہوا تھا. اچھا اب یہاں پر میں مجبور ہوں کہ شبیہ اسی گفتگو کے جو دوسرے لوگ کرتے ہیں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ, جو مفہوم میں ذرا بڑی تبدیلی ہو جائے گی, اس کے اوپر گفتگو کریں کہ عملی میدان میں اس ولایت کا مطلب کیا, وہ ولایت ہے کیا. اب یہاں پر اس گفتگو کو سنبھالنے کے لیے اس میں کچھ مقدماتی گفتگو کرنی پڑے گی دو مفاہیم کے اوپر, جس کے اوپر کافی گفتگو پہلے بعض حلقوں میں ہوئی ہے, یہاں پر بھی کہیں نہ کہیں ہوئی ہوگی, لیکن میں مقدمتاً اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ممکن ہے بعض لوگوں کے ذہن میں واضح نہ ہوا ہو, تو میں اس کو سادہ زبان میں بیان کرتے ہوئے 4-5 منٹ میں اس کو واضح کر دوں گا, اور اس کے بعد ولایت کے عملی مفہوم کی طرف آ جائیں گے. جس کے اوپر مقدمتاً گفتگو کرنی ہے وہ ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی ہے, جو کبھی کبھی سوالات میں آ جاتی ہے اس کی گفتگو, تو میں اس کو پہلے 4-5 منٹ میں بیان کر دیتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا رہے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بالآخر ولایت جس مفہوم کو ہم نے قبول کیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا میں, وہ ولایت بمعنی حاکمیت ہے, دوستی نہیں ہے. یہ ہم لوگ اس بحث سے ہم گزر چکے, اب اس کے اوپر بہت بحث ہو چکی, اس پہ گفتگو نہیں کریں گے کہ ولایت بمعنی حاکمیت ہے. اگلا سوال یہ کہ حاکمیت کس حدود اربع کے ساتھ ہے, اس کا محدودہ کتنا ہے, اس کی باؤنڈریز کتنی ہے, اس حاکمیت کی باؤنڈریز کتنی ہیں جس کا ختم مرتبت نے من کنت مولا فہد علی مولا کے اندر اعلان فرمایا. اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک وہ حاکمیت اور ولایت ہے جو ہمارے نزدیک بہت امپورٹنٹ ہے لیکن اس کا ہم سے بہت زیادہ تعلق نہیں بن رہا, اور ایک وہ حاکمیت اور ولایت ہے جو ہمارے نزدیک کم امپورٹنٹ ہے, اصل میں اسی کا ہم سے تعلق بن رہا ہے, ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی. ولایت تشریح کیا ہے جو نسبتاً زیادہ آسان ہے؟ ولایت تشریح یہ ہے, تشریح جیسا کہ آپ نے لفظ سن گیا تے شین رے یہ اور عین, اگر کوئی عربی میں اس کو بولے گا تو یہ آگ بولے گا, بعد میں ہم پہ اعتراض نہ کرے کہ آپ نے تے کیوں کہا, تا ہوتا ہے اصل میں, ہم نے اردو میں بیان کیا ہے. تشریح شرع سے نکلا ہے, شرع زندگی گزارنے کے طریقے کو ہم کہتے ہیں. شرع آپ نے شریعہ سنا ہے, پانی کا نکلا ہوا حصہ جو ایک خاص راستے کے اوپر گامزن ہو جائے اس کو شریعہ کہتے ہیں, اسی لیے شریعہ فرات وغیرہ. شریعہ زندگی گزارنے کا راستہ ہے, شریعت سے نکلا ہے تشریح. عربی میں تشریح کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا, شریعت دینا. اگر مثال کے طور پر آپ کھڑے ہو جائیں اب اپنی کمیٹی یا کونسل کے قانون بنانا شروع کر دیں کہ بھائی یہاں پر ووٹنگ 1 دسمبر کو ہوا کرے گی، ووٹنگ میں اتنے فیصد ووٹ پڑیں گے تو ووٹنگ ویلڈ ہوگی، اتنے فیصد پڑیں گے تو ویلڈ نہیں ہوگی، جو ہوگا وہ یہ کرے گا وہ کرے گا، اس کو ہم کہتے ہیں تشریع، قانون دینا. ایک ہے ولایت تشریع. ولایت تشریع کیا ہے؟ ایک ایسی حاکمیت جس کے تحت حاکم قانون دینے کی صلاحیت رکھے گا، حاکم قانون دے گا. مثال کے طور پر قانون کیسے دے گا، مثلا فرض فرمائیے آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ بھائی مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھنی ہے 4 رکعت پڑھنی ہے، اس کو کون طے کرے گا؟ جو بھی طے کرے گا وہ کہے گا، وہ کہلائے گا ولی، اور وہ بمانے ولایت تشریع ہوگا. ولایت تشریع کا مطلب کیا ہوا؟ شریعت دینے کی طاقت، شریعت دینے کی صلاحیت. یہ ولایت اہل بیت کے پاس تھی یا نہیں تھی؟ ظاہر ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر تو کچھ بچا ہی نہیں، پھر یہی تو، یہ تو یقیناً ہے ہی ہے. ولایت تشریع یعنی شریعت دینے کی طاقت. البتہ کس معنی میں شریعت دینے کی طاقت؟ وہ یہ کہ علم خدا نے عنایت فرمایا، اب اس علم کے ذریعے سے وہ لوگوں کو شریعت دے رہے ہیں، شریعت دے رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں مثلا تمہارے شریع احکام کیا ہیں، تمہارے خدا نمتال کے مقابلے میں ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ ولایت ہے یا نہیں ہے؟ 100% ہے. اس کی حدود کتنی ہے؟ مثال کے طور پر اگر میری سمجھ میں آئے اتنی ہے، یا میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے سب ان کے پاس ہے، سب ان کے پاس ہے. یعنی ایک آدمی نے بہت خوبصورت بیان کیا، یہ لوگ جو اہل بیت سے سوال کرنے آتے تھے ان میں بعض لوگ بڑے مؤدب ہوتے تھے، بہت مؤدب، تمیز سے، بہت ہی زیادہ تمیز سے. البتہ بعض بے ادب بھی ہوتے تھے جن کو قرآن کریم نے اعراب کہا ہے، کہ بے ادب سولائز نہیں ہے، بالکل وحشی ٹائپ کے لوگ ہیں، ان کو قرآن کریم کہتا ہے یہ اعراب ہیں. یقینا ہمارے معاشرے میں اعراب ٹھیک ٹھاک ہیں، یہ ہمیں ویسے اندازہ ہے کہ ٹھیک ٹھاک اعراب ہیں ہمارے یہاں تو. لیکن بہرحال اہل بیت کے سامنے جو آتے تھے ان میں کچھ اعراب ہوتے تھے. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ختم مرتبہ کہیں مالکانی میں تقسیم کر رہے تھے تو کچھ اعراب آ گئے، بڑے جاہل جٹ قسم کے لوگ آ گئے، اتنا ختم مرتبہ کے پیچھے پڑے کہ ختم مرتبہ جہاں پہ تقسیم کر رہے تھے وہاں سے اٹھ کر ایک درخت کے پیچھے چلے گئے اور کہا کہ اگر ان درختوں میں کے درخت کے کانٹوں میں بھی تمہارے لیے کوئی نعمت ہوتی تو میں کانٹے بھی تمہیں دے دیتا، مطمئن رہو کہ میرے پاس اب کچھ نہیں ہے دینے کو. اتنا بعض اوقات جو ہے وہ آراب گھیر لیا کرتے تھے، ختم مرتبہ کو پریشان کرتے تھے. تو بڑا حوصلہ چاہیے کہ ان کو کون جھیلے. بہرحال ایک انتہائی مؤدب آدمی آیا اور اس نے امام سے ایک سوال کیا، وہ سوال میرے لیے اہم نہیں ہے، اس کا انداز اہم ہے اور ولایت تشریع کو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کی ولایت تشریع کا میں کیسا ماننے والا ہوں. کہنے کا مولا آپ نے ایک حکم صادر فرمایا ہے، مجھے اس حکم کے بارے میں معلوم کرنا ہے، لیکن میں اس سے پہلے یہ کہتا چلوں کہ میں آپ کا کتنا ماننے والا ہوں. کہنے کا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ نے حکم کیا دیا ہے، کیوں دیا ہے، مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کیا دیا ہے، کیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، کیا دیا ہے اس سے غرض ہے. تشبیہ کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے میں آپ کا اتنا ماننے والا ہوں کہ اگر آپ ایک سیب میرے ہاتھ سے لیں، اس کو اپنی شمشیر سے 2 ٹکڑے کریں اور کہیں آدھا حلال ہے آدھا حرام ہے، میں اعتراض نہیں کروں گا، سوال نہیں کروں گا. ایک ہی سیب لیں، وہ بھی میرے ہی ہاتھ سے، میرے ہاتھ سے سیب لیا، خود 2 ٹکڑے کریں اور کہیں آدھا حلال ہے آدھا حرام ہے، میں نہیں پوچھوں گا کہ یہ سیب جو میرے ہاتھ میں تھا اس کو آپ نے 2 ٹکڑے کر دیا، آدھا حلال کر دیا آدھا حرام کر دیا، کیسے کر دیا، یہ میں سوال نہیں کروں گا، میں آپ کا ماننے والا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ شاید ہم ولایت تشریع میں بھی اہل بیت کے اتنے ماننے والے پتہ نہیں ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ سوالات کے اوپر اعتراضات، احکام شریعہ کے اوپر اعتراضات بہت ہیں ہمارے. یعنی مولانا صادق حسن جیسے لوگ کہ جو 30-30 سال سے 40-40 سال سے بیچارے احکام شریعہ بیان کر رہے ہیں، وہ صحیح سناتے ہیں کہ لوگ کیسے کیسے احکام شریعہ کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں. بہرحال اس کو ہم کہتے ہیں ولایت تشریع. ولایت تشریع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شریعت دینے کی ولایت. یہ اہل بیت کے پاس ہے نہیں ہے، 100% ہے. اس کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے ولایت تشریع کے تحت جو حکم دیں اسے قبول کر لیں. پہلی بات یہ جاننے کی کوشش کریں انہوں نے حکم کیا دیا، دوسری بات جو وہ حکم دیں اسے تسلیم کر لیں، اور تسلیم کرنے کے بعد تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ اس کے اوپر عمل کریں. اب سوال یہ ہے آیا ہم ولایت تشریع سے فارغ ہو گئے؟ کہاں، ابھی ہم پہلے مرحلے میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ جو انہوں نے حکم دیے وہ ہمیں پتہ چلیں یا پتہ نہیں چلے. پھر دوسرا حکم، جب پتا چلے تو ہم نے مانے یا نہیں مانے، اور تیسرا مرحلہ کہ اگر مان بھی لیے تو عمل کیا یا نہیں کیا. ہم ابھی ولایت تشریح کے پہلے مرحلے میں گھوم رہے ہیں، یعنی اس وقت شاید پاکستان میں ہماری ضرورتوں میں سے ایک ضرورت یہ ہے کہ ہم دینیات سینٹر بنائیں، اپنے بچوں کو ابتدائی بلوغ سے ان دینیات سینٹرز میں رکھیں، تاکہ کم از کم وہ اس مشکل میں نہ پھنسیں جس مشکل کا شکار ہماری نسل ہو گئی تھی، کہ بعض اوقات 30-40 سال کے بعد پتہ چلتا تھا کہ جناب غسل جنابت صحیح نہیں کرتے. اب یہ شخص کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو ولایت تکوینی تشریح دونوں کا ماننے والا ہے، اور ولایت تشریح کے ابتدائی ترین احکام کے اندر جہل سے دوچار ہے، اور دوسروں سے لڑ کے اس بات پہ رہا ہوگا کہ ولایت تکوینی اہل بیت کے پاس تھی یا نہیں تھی. عجیب بات ہے کہ ولایت تشریح جو 100% تھی اس کو ابھی بھی نہیں جانتا ہے، اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، لیکن دلائل دینے میں نہیں معلوم کہاں تک بات پہنچی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ولایت تشریح. اس کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس کے اوپر عمل کرنا، پہلے سمجھنا، پھر ماننا، پھر اس کے اوپر عمل کرنا. اس کے مقابلے میں دوسرا حصہ جو ہے وہ ولایت تکوینی ہے. ولایت تکوینی کیا ہے اور یہ لفظ کہاں سے حاصل ہوا ہے؟ لفظ حاصل ہوا ہے کون سے؟ کاف، واو اور نون. کون؟ کون کا لفظ عربی میں ہو کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا جو اردو میں استعمال ہوتا ہے. اردو میں کون کا مطلب ہوتا ہے مثلا کس شخصیت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ عربی میں کون کا مطلب کس شخصیت سے نہیں ہے. ہو جس کو ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں یہ نہیں ہے. عربی میں کون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی کے مطلب میں اگر قوم کا ترجمہ اردو میں کریں عربی کے کون کا، تو ترجمہ ہو جائے گا وجود. عربی کے کون کا ترجمہ اگر اردو میں کریں تو ایگزسٹنس انگلش میں، اور اردو میں وجود، جو کچھ ہے، یہ ہوتا ہے کون. تکوین کیا ہے؟ تکوین کسی چیز کو وجود بخش دینا، کسی کو وجود بخش دینا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس میں وجود بخش دینے میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. مثلا ایک کا وجود تھا ہی نہیں، آپ نے وجود دے دیا، اس کو بھی تکوین کہیں گے. ایک کا وجود تھا، کچھ اور تھا، آپ نے کچھ اور کر دیا، اس کو بھی ہم تکوین کہیں گے، ٹھیک ہے؟ یا اس کے وجود میں ایک اثر اور تاثر تھا، کوئی تبدیلی آنی تھی، وہ تبدیلی کم مدت میں آنی تھی، آپ نے تیزی سے وہ تبدیلی ایجاد کر دی. ان تمام کو ہم تکوین کے دائرے میں رکھیں گے. اب دوسری، پہلی تو ولایت تشریح ہو گئی جو یقیناً اہل بیت کے پاس تھی. اب سوال یہ، آیا ولایت تکوینی تھی یا نہیں تھی؟ صحیح ہے. اب ولایت تکوینی کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی اہل بیت کے پاس ایسی طاقت ہو کہ نہ ہونے سے ہونا کر دیں، جو ہو اس کے ہونے کو تبدیل کر دیں، یا جو ہے کم مدت میں زیادہ مدت میں ہونا تھا اس کو کم مدت میں حاصل کروا دیں. آیا یہ ولایت تھی یا نہیں تھی؟ ہماری جو زیادہ تر گفتگو رہتی ہے ہم لوگوں کی، وہ اس ولایت کے اوپر ہے کہ ولایت تکوینی تھی یا ولایت تکوینی نہیں تھی. اب پتہ چلا کہ جناب پنجاب میں کچھ علماء تھے، انہوں نے کہا ولایت تکوینی نہیں تھی. اس کے اوپر جو کچھ علماء معتقد تھے کہ ولایت تکوینی تھی، انہوں نے کہا یہ تو کافر ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ایک فساد کھڑا ہو گیا اس مسئلے کے اوپر کہ ولایت تکوینی تھی یا ولایت تکوینی نہیں تھی. اچھا، ہم نے جب اس مسئلے کے اوپر غور کرنا شروع کیا کہ ولایت تکوینی تھی یا نہیں تھی، جس میں ہم معتقد اس بات کے ہیں کہ ولایت تکوینی تھی، تو بہت سادہ سی بات ہے، ہمارے نزدیک ولایت تکوینی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. اس کی وجہ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس سے پہلے کہ میں عرض کروں کہ ولایت تکوینی کتنی بڑی ولایت ہے، اصل کوئی بہت بڑی ولایت ہے بھی یا نہیں ہے، ہمارا ایک اور مسئلہ تھا، اصل ولایت تکوینی سے ہمارا براہ راست تعلق کیا ہے؟ بھائی ولایت تشریح سے ہمارا تعلق ہے. وہ کیا؟ وہ حکم دیں تو میرے سامنے تین راستے آتے ہیں، تین مرحلے آتے ہیں، حکم سنوں، حکم سمجھوں، حکم پر عمل کروں. تو ولایت تکوینی سے میرا کیا تعلق ہے؟ آج صبح میں اٹھا، جیسے ہی میں اٹھوں گا ولایت تشریح کا اثر شروع ہو جائے گا. کتنے بجے اٹھوں؟ ولایت تشریح حکم کرتی ہے کتنے بجے اٹھو. اٹھنے کے بعد پہلا کام کیا کروں؟ ولایت تشریح. نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں؟ ولایت تشریح. کھانا کھانے میں کیا کھاؤں؟ ولایت تشریح. اصلا ان میں سے صبح سے لے کر، اٹھنے سے لے کر رات تک مسلسل جو چیز میرے ساتھ چل رہی ہے وہ ولایت تشریح ہے. اس میں سے کون سے حصے میں ولایت تکوینی ہے؟ اس میں سے کسی بھی حصے میں ولایت تکوینی نہیں ہے. ولایت تکوینی پھر ہے کیوں؟ معجزاتی ہے، سمجھانے کے لیے. آپ تو سمجھ گئے نا، اب آپ کو ولایت تکوینی کی ضرورت کیا ہے؟ مثلا ولایت تکوینی کی ضرورت کہاں پیش آئی؟ وہ یہ کہ جناب ایک جادوگر بیٹھا ہے دربار کے اندر، امام معصوم تشریف فرمائے، اب وہ جادوگر امام جو نوالے تناول فرما رہے ہیں ان کے ساتھ جادو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ روٹی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں وہ کھینچ لیتا ہے اور روٹی غائب ہونے لگتی ہے. امام علی مقام نے دیکھا کہ یہ اس طرح سے اہانت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تصویر پہ بنے ہوئے ایک شیر کو اشارہ کیا کہ وہ اترے اور اس کو کھا لے، اب وہ شیر اترا اور اس نے اس جادوگر کو کھا لیا. یہ ولایت تکوینی ہے، ولایت تکوینی ہے. اس کا ہم سے کوئی تعلق ہے ابھی بھائی؟ فی الحال تو کوئی بھی تعلق نہیں ہمارا. یہ ان لوگوں کے لیے جو نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں، ہمارا ولایت تکوینی سے فی الحال کوئی تعلق نہیں بن رہا ہے، ہم تو مانتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حاکمیت کو. اچھا جب ولایت تکوینی دکھاتے ہیں، مثال کے طور پر انہوں نے ولایت تکوینی دکھائی، اس کے بعد بلاتے کس طرف ہیں؟ پھر ولایت تشریعی کی طرف. مثلا انہوں نے معجزہ دکھایا، معجزہ دیکھ لیا، اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس معجزے کو کاپی کرنا ہے؟ نہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ پوچھنا ہے، مولا آپ نے مجھے معجزہ دکھایا، اس سے ثابت ہو آپ میرے مولا ہیں، اب بتائیں حکم کیا ہے. پھر کون سا حصہ شروع ہوا؟ پھر ولایت تشریعی. اس کا مطلب ہے ولایت تکوینی بھی ولایت تشریعی کا مقدمہ ہے، ہدف نہیں ہے. ولایت تکوینی ہدف ہے ہی نہیں. اب ہماری زیادہ تر گفتگو کس بات پہ رہتی ہے؟ ولایت تکوینی تھی یا ولایت تکوینی نہیں تھی، جبکہ ولایت تکوینی ہدف ہے ہی نہیں. ولایت تکوینی صرف ایک مقدمہ ہے. ولایت تکوینی کا اظہار کیا جاتا ہے اور اس اظہار کرنے کے بعد لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ اب جبکہ تم نے سمجھ لیا کہ ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے جو غیر معمولی ہے، خدا کی نصرت کے بغیر یہ صلاحیت نہیں آ سکتی تھی، اب تم آؤ اور ہم سے حکم لو. بس ولایت تکوینی شروع ہو جائے، تکوینی کے بعد ولایت تشریعی شروع ہو جائے گی. تکوینی کوئی خود کوئی ہدف نہیں بنتی. اچھا اب سوال یہ، ولایت تکوینی تھی یا نہیں تھی؟ اب دیکھیں میں اس کو معمولی سے شروع کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں تھوڑی سی بات سے شروع کریں اور اس کے بعد اس کو آگے لیتے چلے جائیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اچھا اب میں سوچا تھا یہ معذرت کر لوں کہ بحث پیچیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن میں نے کہا اب تو آپ کو عادت ہو ہی گئی ہوگی، میں معذرت کا بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، جس کو برا لگ رہا ہوگا وہ بیچارہ آئے گا نہیں، اور جس کو تحمل ہوا بیٹھا رہے گا. تو ولایت تکوینی کو کیسے دیکھا جائے؟ ہماری ولایت تکوینی کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ، فہم، شعور تبدیل ہوتا رہتا ہے. ہم ولایت تکوینی سے جو کچھ شروع میں سمجھتے ہیں 1400 سال پہلے سمجھتے تھے، آج وہ نہیں سمجھتے، آج کچھ اور سمجھتے ہیں. اب دیکھیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مثلا فرض فرمائیے کہ صاحب آپ اور میں آج کسی کو شدید بخار میں دیکھتے ہیں، بہت شدید بخار ہو رہا ہے، اس کو تپے چلا جا رہا ہے، اور مثلا فرض فرمائیے 104 سے اوپر ہو گیا ہے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بھیا ہاتھ سے جا رہا ہے. اچانک ایک انتہائی ماہر ڈاکٹر آیا، اس کو بلایا گیا، اسپیشلسٹ ہے، پوسٹ اسپیشلائزیشن اس نے کیا ہوا ہے. وہ آیا، اس نے پوچھا صاحب کیا کیس ہے؟ کہا یہ ان کو 104 سے اوپر 105 بخار ہو رہا ہے، اور یہ کافی عرصے سے اس بخار میں ہیں، ان کی حالت بہت خراب ہے. آپ کون صاحب ہیں؟ کہتے ہیں بھائی میں اسپیشلسٹ ہوں، اور میرا اسپیشلائزیشن ہی ہائپر بخار کو کم کرنا ہے، بہت تڑے ہوئے بخار کو کم کرنا ہے. اچھا اب آپ کیا کریں گے؟ اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی جیب سے مثال کے طور پر یا بیگ سے ایک ڈراپس نکالے، کچھ ڈراپس اس میں ڈالے ڈرپ کے اندر، اور اس نے کہا صاحب ان صاحب کا منہ کھول دیجئے. ان کا منہ کھول دیا گیا، انہوں نے 5-6 قطرے اس ڈراپ سے ٹپکا دیے. ایک گھنٹے بعد پھر 5-6 قطرے ٹپکا دیے. اچھا فرض کرتے ہیں پہلی دفعہ قطرے ٹپکانے میں بخار ختم ہو گیا، صحیح؟ کیا یہ ولایت تکوینی ہے؟ فرمائیے یہ ولایت تکوینی ہے؟ نہیں. یعنی بھائی یہ ولایت تکوینی نہیں ہے. اچھا یہ ولایت تکوینی کیوں نہیں ہے بھائی؟ آپ کہیں گے بلاخر جو قطرے اس نے ٹپکائے کام تو اسی نے کیا ہے نا، اس نے تو نہیں کیا، یہی بات ہوگی نا. اگر 1400 سال پہلے آپ دیکھتے تو کیا بولتے؟ آپ فوراً کہتے ہیں یہ ولایت تکوینی ہے. کیوں؟ آپ کے پاس کیمسٹری کا علم نہیں ہوتا، آپ کے پاس انسان کی باڈی کا میکینزم، جو ٹیمپریچر بڑھتا ہے گھٹتا ہے، اس کا میکینزم نہیں معلوم ہوتا، تو آپ فوراً دیکھتے ہی کہتے معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا. میں نے ایسے معجزے 150 سال پہلے کے بعض علماء کے ہاتھوں پڑھے ہیں، لکھنؤ کے علماء کے ہاتھوں. ایک کتاب تھی تاریخ لکھنؤ، اس کے اندر ایک عالم کا قصہ تھا، ان کے سامنے بعض عراقی علماء جو مراجع تشریف لائے تھے، ابو الحسن اصفہانی ایک بہت مشہور مرجع تھے، وہ تشریف لائے تھے اپنے لکھنؤ، تو اس میں لکھا تھا کہ ان کا مناظرہ ہوا تھا، اور وہ اس میں مناظرے میں جو ہمارے ہندوستانی عالم تھے ایک کامیاب ہو گئے تھے بھارت، پتہ نہیں صحیح لکھا ہوگا بالکل بھی، لیکن بہرحال وہ طب کے بھی بہت بہت ماہر سمجھے جاتے تھے. تو نواب صاحب کی صاحبزادی تھیں یا ان کی زوجہ تھیں، ان کی حالت انتہائی خراب ہو گئی تھی اور وہ بالکل لبے مرگ تھیں. تو جناب علی ان کو کہا گیا کہ مولانا صاحب اب کچھ دعا پڑھنے کے لیے آ جائیے. انہوں نے کہا میں دعا پڑھنے نہیں آؤں گا، میں دوا دینے آؤں گا. انہوں نے کہا دوا سے معاملہ فارغ ہو چکا ہے، چونکہ جتنے بھی حکیم تھے وہ سب جو ہیں وہ بے بسی کا اظہار کر چکے ہیں، ان کا منہ جکڑا ہوا ہے، ان کے سانس آنے میں مصیبت ہو رہی ہے، اب آپ براہ مہربانی تشریف لے آئیے دعا پڑھ لیجیے. کہنے لگے نہیں میں دعا نہیں کروں گا، میں دوا پڑھ دینے آؤں گا. اچھا بھائی آپ آئیے تو دوائی دیجیے. وہ تشریف لائے، انہوں نے بغیر موسم کے بڑے والے لیمو منگوائے، بڑے والے لیمو. تو اس نے کہا بھائی بڑے والے لیمو کا موسم نہیں ہے، اور آپ ان اس لیمو کا کریں گے کیا؟ انہوں نے کہا چلو چھوٹے والے لے آؤ. چھوٹے والے آ گئے، کہا اب کریں گے کیا؟ کہیں گے منہ میں ٹپکاؤ. کہیں یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جبڑا سخت ہوا ہوا ہے، اس میں جبڑا اتنا زیادہ ٹائٹ ہوا ہوا ہے کہ اس میں کچھ نہیں جائے گا. کہنے لگے اچھا چمچہ لے کے آؤ. وہ چمچہ لے کر آئے، وہ جناب انہوں نے چمچہ ان کے دانتوں کے درمیان پھنسا کر چمچہ ٹیڑھا کیا. اس عالم میں تھی وہ خاتون، اور چمچے کو ٹیڑھا کرنے کے بعد اس چمچے کا کرو ایسا بنایا کہ اس کے اوپر قطرے ڈالے اور وہ ان کے گلے میں جائیں سیدھے. یہ خاتون آدھے گھنٹے میں کھڑی ہو گئی. اگر آپ 500 سال پہلے دیکھتے تو کیا کہتے؟ آپ اس کو طب کی مہارت کہتے یا ولایت تکوینی کہتے؟ آپ ولایت تکوینی کہہ بیٹھتے. کیوں؟ آپ کو میکینزم نہیں پتا تھا. صحیح ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت ساری ایسی جگہوں پر جہاں پر 1400 سال پہلے والے لوگ سمجھ رہے تھے یہ کچھ اور ہے، وہ کچھ اور نہیں تھا، وہ علم تھا جو کسی طرح سے ظاہر ہو رہا تھا. جو علم تھا جو کسی طرح سے ظاہر ہو رہا تھا. ہم کیا سمجھ رہے تھے؟ شاید یہ ولایت تکوینی ہے. اچھا اب اس میں خوبی ایک اور ہے، علم صرف وہ نہیں ہے جس کو ہم اور آپ علم کہتے ہیں، علم پر اسرار بھی ہے، علم کے اسرار بھی ہیں. مثال کے طور پر تحمل سے سنامات فرمائیے گا، اس کو درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ صاحب. ایسا ہے کہ آپ کے پاس فرض فرمائیے ایک فوج کی بٹالین ہے، اور اس بٹالین کے پاس 30 کمانڈس ہیں، اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جو یہ 30 کمانڈ بول دیں آپ نے کر ڈالنا ہے. پھر یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ 30 کس نے دیے، سیکرٹ کمانڈس ہیں. اور ایسی چیزیں کچھ ہوتی ہیں، مثال کے طور پر امریکہ، یورپ، مختلف جگہوں پر ایٹمی تنصیبات ہوتی ہیں، ان کا حکم جاری کرنے کے لیے کوڈ ہوتا ہے. وہ کوڈ کوئی بھی جاری کر دے وہ پھر اجرا ہو جائے گا، چونکہ وہ کوڈ صرف پریزیڈنٹ کے پاس ہوتا ہے، اور اس کے پاس وہ بڑے ڈرامے ہوتے ہیں اس کے. لیکن جس کسی نے وہ کوڈ جاری کر دیا پھر وہ کام ہو جائے گا. مثال کے طور پر اگر نیوکلیئر میزائل فائر کرنا ہے تو اس کا ایک کوڈ ہے، وہ کوڈ بہت ساری جگہوں پر، بہت محفوظ جگہوں پہ رکھا ہوتا ہے. پریزیڈنٹ کے پاس یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اس کی بھی 10 چیک ہوتے ہیں. لیکن ایک دفعہ وہ کوڈ جاری ہو جائے تو جو بھی مامور ہوتا ہے اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ دیکھے پریزیڈنٹ نے دیا ہے یا کس نے دیا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر یہ کوڈ جاری ہو گیا تو وہ عمل میں لے آئے گا، ختم ہو گیا معاملہ. اچھا اگر کسی نے غلطی سے کوڈ جاری کر دیا، مامور کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کرے کہ یہ غلطی سے صادر ہوا ہے یا صحیح سے؟ نہیں، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اس سے پہلے والے 10 چیکس ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کریں گے غلط ہوا ہے صحیح ہوا ہے. لیکن وہ جو جہاز کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جس کے پاس ایٹمی بم لگا ہوا ہے جہاز کے اندر، اس کی ذمہ داری میں یہ نہیں ہے. وہ اگر اپنی اسکرین پر یا اپنے وائرلیس کے اوپر وہ کوڈ سنے گا، اجرا کر دے گا، ختم ہو گیا معاملہ، پھر دھماکہ کر دے گا وہ. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایک بٹالین ہے، اس کے پاس سیکرٹ کوڈ ہے. اچھا وہ سیکرٹ کوڈ آپ نے بولا، اچانک آپ نے دیکھا بٹالین ساری کی ساری منہ موڑ کے کھڑی ہو گئی ہے. اب آپ نے ایک اور دفعہ کوڈ جاری کیا، ایک اور کوڈ غلطی سے آپ کے ہاتھ میں پوری بکلیٹ آ گئی، اب آپ نے ایک اور پڑھا، وہ انہوں نے کچھ اور کر دیا. آپ کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا نا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، ان کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی ایک سیکرٹ کوڈ ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہی کرنا ہے. آپ کو سمجھ میں آیا بعض اوقات لوگوں کو دعاؤں کا اثر کیوں پتہ نہیں چلتا؟ کائنات میں کچھ اسرار ایسے بھی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا اجرا ہونا اور عمل ہونا بلا وقفہ ہے، اس نے ہونا ہی ہونا ہے. اب جس کسی نے کرنا ہے وہ کر لے. ہاں کچھ شرائط ہیں، کچھ شرائط کے ساتھ اجرا ہونا ہے اور عمل میں آنا ہے. اچھا اگر وہ کوئی آپ کے سامنے اجرا کر دے اور وہ عمل میں آ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں آپ بظاہر یہ کہیں گے معجزہ ہو گیا. کہ یہ معجزہ ہوا ہوگا؟ نہیں معجزہ نہیں ہوا ہے، ایک دعا پڑھی گئی ہے، اس دعا کے اثر میں یہ ہونا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ولایت تکوینی کے دائرے میں ہم سمجھ رہے ہیں، ولایت تکوینی کے دائرے میں نہیں، اصل میں علم کے دائرے میں ہے. ہاں جس کا جتنا علم ہوگا وہ پھیلتا چلا جائے گا. اور اس کائنات کے اندر اتنے پراسرار علوم بھرے پڑے ہیں جو سائنس کے ذریعے کشف ہوں گے، لوگوں کی مانوی ترقی کے ذریعے سے کشف ہوں گے. مثال کے طور پر یہ جو پتھروں کو فنا بنانے کا کام ہے، مثال کے طور پر ہم لوگ جب اہل بیت کی ولایت تکوینی کی مثال دیتے ہیں تو ہم لوگ مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے مٹی لی اور اس کو سونا بنا دیا. آپ کی خدمت میں 10 برس کا عرض کر رہا ہوں، یہ کچھ علوم کے تحت بہت سادہ انسان بھی کر سکتا ہے. اصل یہ جو میں اور آپ کیمسٹری کو کیمیا کہتے ہیں، کیمسٹری کا ہم لوگ اردو میں ترجمہ کیمیا کرتے ہیں، علم کیمیا. اصل علم کیمیا تھا کیا؟ علم کیمیا اس علم کو کہتے تھے جس کے تحت کسی بھی دھات کو سونا بنانا ممکن ہوتا تھا. آیا علم کیمیا ابھی بھی ہے یا اب ختم ہو چکا ہے؟ تاریخ میں تو یقیناً تھا. تو آپ سن لیجئے، رجب علی خیات کی سوانح حیات شاید آپ نے پڑھی ہو، پھر اس نے خدا کو پا لیا. اس کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک شخص آیا، اس کے پاس علم کیمیا اور سیمیا اور فلاں اور فلاں 7 پراسرار علوم تھے، اور وہ رجب علی خیات کے پاس پہنچا اور کہنے لگا میں تمہیں یہ 5 علوم دینے کو تیار ہوں، جو تمہارا مقام ہے وہ مجھے دے دو. اتفاقا میں بعض ایسے پاکستانی افراد کو جانتا ہوں جو قوم کے اندر بعض علماء سے علم کیمیا سیکھتے تھے. یہ سارے علوم ابھی بھی ہیں. تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر وہ آپ سے دھات لیں گے اور کچھ وقت کے بعد اس دھات کو کسی سونے میں تبدیل کر سکیں گے. اچھا کیا یہ ولایت تکوینی ہے؟ نہیں، یہ ولایت تکوینی نہیں ہے. اور ہم لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ معمولاً اگر کسی کے سامنے ہو جائے معمولاً سمجھے گا ولایت تکوینی ہے. اب آپ فوراً اس بات کو دیکھ فرمائیے، دیکھ لیجئے کہ بہت سارے اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے اور ہم اس شخص کے معتقد ہو جاتے ہیں جس نے وہ واقعہ کیا ہو، جبکہ اس شخص کی اس میں کوئی مہارت نہیں تھی سوائے اس کے کہ اس کے پاس وہ علم ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اب آپ کی خدمت میں اور واقعات عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ اس ولایت تکوینی اور علم کے اثر کو، جو علم بہت وسیع ہے، یہ علم کم نہیں ہے، بہت وسیع ہے. مثال کے طور پر آپ نے واقعہ یقیناً سنا ہوگا کہ مثال کے طور پر کوئی عیسائی آتا تھا، وہ دعا کرتا تھا، بارش آنا شروع ہو جاتی تھی، ایک امام معصوم کو عرض کیا گیا کہ مولا اس طرح سے، انہوں نے فرمایا اس کے ہاتھ میں نبی کی ہڈی ہے. صحیح ہے؟ اگر وہ میرے اور آپ کے سامنے دعا کرے اور بارش آئے تو ہم اور آپ کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے ولایت تکوینی حاصل ہو گئی. پھر ہمارا دماغ گھوم جائے گا اس بات پر کہ عیسائی کو ولایت تکوینی ملی کیوں ہے، اور وہاں پر بھی یہی ہوا تھا، اور امام تشریف لائے، انہوں نے فرمایا نہیں ولایت تکوینی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کسی اور قانون کا ہے جس کا علم اس کے پاس تھا اور یہ فائدہ اٹھا رہا ہے. صرف ایک قانون ہے اور کچھ نہیں، یہ اس قانون سے فائدہ اٹھا رہا ہے. قانون کیا تھا؟ قانون یہ تھا کہ نبی کی ہڈی کو اگر آسمان تلے لایا جائے تو وہ اپنا یہ اثر دکھائی گی. اب ممکن ہے کسی خاص نبی کی ہڈی کے ساتھ ایسا ہو یا ہر نبی کے ساتھ ایسا ہو. اس کے بعد اگلا سوال، اس میں بہت زیادہ پھر آگے بھی بڑھتی ہیں باتیں، لیکن بہرحال ایک علم ہے جس کو استعمال کیا گیا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ ولایت تکوینی کی حدود معین نہیں کر سکتے، ظاہر ہے ہمارے پاس علم ہے ہی نہیں. یعنی یہ کہنا شاید علم کی توہین ہے کہ ہمارے پاس علم ناقص ہے، حقیقت یہ کہ ہے ہی نہیں. جو کچھ ہے وہ اتنا کم ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ناقص اور کامل کہنا وہ بالکل ہی مذاق ہوگا. تو جب ہے ہی نہیں تو ہم ولایت تکوینی کی اصل حدود کو معین نہیں کر سکتے. خوبی یہ ہے کہ ولایت تکوینی کا ہم سے براہ راست کوئی تعلق زیادہ ہے بھی نہیں. یہ میں نے آپ کی خدمت میں اتنی تفصیل سے اس لیے عرض کیا کہ آئندہ سے اگر آپ کے سامنے کوئی ولایت تکوینی کی گفتگو فرمائے تو آپ اس سے کبھی نہ کبھی یہ عرض کر دیجیے گا کہ بھیا اس سے ہمارا کوئی براہ راست تعلق نہیں بن رہا. اب میں آپ کی خدمت میں آخری جملہ اس سلسلے میں اور عرض کرتا چلوں, آپ کی زحمت تمام کروں, البتہ ایک پوائنٹ اور عرض کرنا ہے مجھے ابھی. وہ یہ کہ کچھ عرصے پہلے مجھے کسی نے ایسی ایک ڈی وی ڈی وغیرہ دی, میں نے اپنے دوستوں کو بھی یہاں پہ جو ایک دو موجود ہیں دکھائی وہ, اور اس کے اندر جناب علی انہوں نے ثابت کیا کہ فزکس کے اندر, فزکس کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے آپ اس ساری مادی دنیا کو اپنے ارادے سے تبدیل کر سکتے ہیں, فزکس کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے. اور انہوں نے فزکس کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ جتنی چیزیں بے جان ہیں در حقیقت سب جاندار ہیں اور ذی شعور ہیں. عجیب بات ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو یہ ثابت کر رہے تھے ان میں کوئی مسلمان نہیں تھا, یہ سب یا عیسائی تھے یا دہریے تھے, اصلا خدا کو بھی نہیں مانتے تھے. اور وہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ جتنی چیزیں بے جان ہیں ان میں سے کوئی چیز بے جان نہیں ہے, سب کے سب جاندار ہیں, سب کے سب ذی شعور ہیں اور آپ کے ارادے سے متاثر ہوتے ہیں نہ کہ آپ کی آواز سے. آواز سے تو متاثر ہوتے ہی ہیں, ارادے سے بھی متاثر ہوتے ہیں جو آپ کے ضمیر کے اندر ہوتا ہے, لیکن یہ آپ کا ارادہ بھی سمجھ جاتے ہیں. کن چیزوں کی بات ہو رہی ہے؟ ان بے جان چیزوں کی بات ہو رہی ہے. یہ سب فزکس کے ذریعے ثابت کیا گیا تھا. دنیا اتنی پیچیدہ ہے. اچھا اگر یہ سارے سائنس ایکسپلور کر لیے گئے تو اس کا مطلب, یعنی وہاں پر مجھے یاد ہے وہاں پر ایک سائنٹسٹ نے یہ کہا کہ آپ لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ارادے سے اپنی خالی ہتھیلی کے اوپر $10 کا ایک نوٹ بنا لوں؟ کیا لگا تھیوریٹیکلی ہو سکتا ہے, پریکٹیکلی آپ کر نہیں پائیں گے لیکن تھیوریٹیکلی ہو سکتا ہے. جو اس نے کہا جو مسلمان بھی نہیں ہے, سائنسدان ہے, فزکس کا سائنسدان ہے, پوسٹ پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, پی ایچ ڈی سے اوپر مثال کے طور پر ڈگریز دیا ہوا ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اچھا اگر ہمیں یہ ساری معلومات نہ ہو تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ ولایت تکوینی. اور وہ خدا کو نہیں مانتا, قرآن کو نہیں مانتا, کسی چیز کو نہیں مانتا, وہ کہہ رہا ہے نہیں بھائی یہ سب علم کے ذریعے سے ممکن ہے. ہم اور آپ دنیا میں بہت خوبصورت جگہ پر ہیں, ہماری اور آپ کی بہت ساری معلومات میں بنیادی تبدیلی ہوگی, تب شاید ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شخصیتوں کے بعض انتہائی مخفی پہلوؤں کو کسی حد تک سمجھنے کے انشاءاللہ قابل ہو پائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا ان تمام باتوں کا مطلب کیا ہوا؟ مثلا کوئی یہ کہے, ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے, لہٰذا میں پہلے سے ہی برطرف کر رہا ہوں, کہ کوئی یہ کہے کہ انہوں نے اتنا زور لگا کر یہ ثابت کیا کہ اہل بیت جو معجزے کرتے تھے وہ دوسرے بھی کر سکتے تھے. نہیں, میں ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہم نے اہل بیت کے معجزوں کو بہت چھوٹی چیزوں میں دیکھا ہے, ہم بہت چھوٹی موٹی چیزوں میں ان کے معجزے دیکھ رہے ہیں. ان کی شخصیت اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ ہم اتنی چھوٹی چیزوں میں ان کے معجزے تلاش کریں. ابھی ہم معجزہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم معجزہ یہ سمجھتے ہیں زمین کو چیرا اس میں سے سونا نکال دیا, ہم کہہ رہے ہیں یہ معجزہ ہے. میں عرض کر رہا ہوں یہ بہت کم ہے, معجزہ اس سے زیادہ ہے, معجزہ ان تمام چیزوں سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے. یہ بہت بڑی عظیم الشان طاقت اور علم جو انسان کو خدا تعالی نے دی ہے اس کے اندر بہت کچھ ہو سکتا ہے. بے خوبی نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں ہم سب بھی کر سکتے ہیں, ہم لوگ ابھی بھی نہیں کر سکتے, یہ اس کے لیے بہت کچھ چاہیے. یعنی ایسا نہیں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پانچ دس منٹ ذرا باہر جا کے محنت کیجئے شاید آپ بھی کوئی زمین چیر کے سونا نکال لیں گے, نہیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. لیکن خدا نے متعلق انسان کے ارادے میں بہت کچھ رکھا ہے, بہت کچھ رکھا ہے. اور وہ جو ہم جب بات کرتے ہیں خاندان عترت کی, تو وہ خاندان عترت کا مقام ان تمام چیزوں سے کہیں بڑھ کر, ان کے شاگردوں کے شاگرد وہ کام کرتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں معجزہ ہے, ان کے شاگردوں کے شاگرد یہ کام کرتے ہیں جن کو ہم معجزہ کہتے ہیں. یہ سب بہت چھوٹی بات ہے. اچھا اب ولایت تکوینی آپ کی خدمت میں عرض ہوا, ولایت تشریح آپ کی خدمت میں عرض ہوا, اب ایک اور بات ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے اور آپ کی زحمت تمام. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ولایت تکوینی ہم نے کہا اہم ہے, اتنی اہم نہیں ہے کیونکہ ہم پہلے سے معتقد ہیں, ہمیں اب بہت زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ولایت تشریح ہم نے کہا بہت اہم ہے, کیوں؟ زندگی کے شروع سے لے کر آخر تک ولایت تشریح ہمارے ساتھ ہے, اس میں ہماری اصلی طاقت ہے. اب سوال یہ ہے وہ جو ولایت امیر المومنین کی تھی اس ولایت کا حدود اربعہ کیا ہے؟ اصل جھگڑا دوسروں کے ساتھ کس چیز میں، اصل جھگڑا کہاں پر ہے دوسروں کے ساتھ، مخالف فرقوں کے ساتھ. تو اب یہاں پر ایک عجیب حقیقت آپ دیکھیں گے، جب آپ مخالف فرقوں سے گفتگو کریں گے تو وہ بعض ایسی ولایتوں کے معتقد ہوں گے جن کو آپ سمجھ رہے تھے کہ وہ معتقد نہیں ہیں، وہ ان کے معتقد ہیں. مثال کے طور پر آپ نے قدیم زمانے میں آنے والے شاہ ولی اللہ کا نام شاید سنا ہوگا، اور جدید دور میں ڈاکٹر طاہر القادری کا نام تو یقیناً سنا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، ڈاکٹر طاہر القادری نے امامت امام پر، امام وقت کی امامت پر ایک کتاب تحریر کی. اس کتاب کے اندر انہوں نے شاہ ولی اللہ کی کتاب سے ریفرنسز لیے، صحیح، اور اس کے اندر انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نبی کے بعد دو ولایتوں کا سلسلہ شروع ہوا، دو ولایتوں کا سلسلہ شروع ہوا. ایک ولایت ولایت مانوی تھی، مانوی دینی ولایت، اور ایک ولایت تھی ولایت سیاسی، حاکمیت کی ولایت، حکم حاکمیت اور سیاست کی ولایت، اور ایک تھی دین اور مانویت کی ولایت. دین اور مانویت کیسے کہتے ہیں؟ دین کی ولایت وہی تشریعی ہے، اور مانوی ولایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مانوی ولایت کا مطلب ہوتا ہے اسرار کائنات کو کون جانتا ہے، فرشتوں کے آنے جانے کو کون جانتا ہے، کون ہے جو کائنات کے ان اسرار سے واقف ہونے کے بعد ہمیں خبر دے سکتا ہے. یہ مانوی ولایت ہے. مثلا میں تزکیہ نفس کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اگلے مراحل کو دیکھنا چاہتا ہوں، عرش تک جانا چاہتا ہوں، کون لے جا سکتا ہے؟ یہ ایک مانویت ہے، وہ ولایت ہے. شاہ ولی اللہ نے کہا کہ امیر المومنین اور ان کی اولاد کے پاس مانوی ولایت ہے اور دینی ولایت ہے. دینی ولایت اور مانوی ولایت امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کے پاس ہے. بارہ ائمہ کے نام انہوں نے گن دیے، کہا یہ سب ان کے پاس ہے. اس میں کوئی نزاع نہیں ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، شاہ ولی اللہ کا اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. ان سے نہ کوئی دے سکتا ہے ان کو، نہ ان سے کوئی لے سکتا ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا لیکن ختمی مرتبت کے بعد ایک اور ولایت ہے، اور وہ ولایت ہے سیاسی، حکومت کی ولایت. کہا اس میں نبی اکرم نے کوئی نص صادر نہیں فرمائی، کہا اس میں کوئی نص صادر نہیں کی. چونکہ نص صادر نہیں کی تو لوگوں کو اختیار مل گیا کہ وہ اس ولایت میں اپنا حاکم خود انتخاب کر لیں. صحیح ہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ولایت کو تین حصے کیے. ایک دینی ولایت، حکم دے گا نماز کتنے رکعت ہے، یہ ہے وہ. ایک مانوی ولایت، اسرار کائنات کو جاننا، یہ کرنا وہ کرنا. ایک سیاسی ولایت، کہا دینی مانوی اہل بیت کے پاس ہے. سیاسی ولایت، اس کے بعد انہوں نے اس کو تھوڑا سا کم رنگ کرنے کے لیے کہا سیاسی ولایت کی اصل میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، سیاسی ولایت بہت چھوٹا سا معاملہ ہے، وہ یہ کہ حکومت کام کرے گا، اور حکومت بڑی پست چیز ہوتی ہے. تو اس میں ان بزرگوں کو نہیں رکھا گیا کہ جو مانوی اور دینی ولایت کے مالک تھے، یعنی اہل بیت کا، ان کا مقام اس سے بہت بلند تھا کہ وہ آتے حکومت کرتے، تو ان کو دور کر دیا گیا. کہا آپ دینی اور مانوی ولایت میں، اور سیاسی ولایت کو لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ بھئی آپ جس کا مرضی چاہیں انتخاب کر لیجئے. لہذا وہ دینی مانوی ولایت کے ماننے والے تھے، انہوں نے کبھی سیاسی ولایت کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا. یہ انہوں نے تشریح کی. کہا اب ہمارے اوپر کیا ہے، کہنے کہ ہمارے اوپر، شاہ ولی اللہ نے کہا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم دینی اور مانوی ولایت کو تسلیم کریں کہ وہ اہل بیت کے پاس تھی، وہ ہم مانتے ہیں. انہوں نے اماموں کے نام لکھ دیے. اس کے بعد کہا سیاسی ولایت میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تاریخ میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے ایک خلیفہ کا انتخاب کر لیا، دوسرے خلیفہ کا انتخاب کیا، تیسرے خلیفہ کا انتخاب کیا، چوتھے خلیفہ کا انتخاب کیا، بعد میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، ادھر ادھر ہو گیا معاملہ. مثال کے طور پر پانچویں امام کے بعد، پانچویں خلیفہ کے بعد، تو وہ اس سے ہمارا کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ تھا. اچھا اب اس رائے میں آپ کے اور میرے نزدیک قابل اعتراض چیز کیا ہے؟ بھائی قابل اعتراض یہ ہے کہ امیر المومنین کی حاکمیت اور ولایت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی اجازت کس نے دی آپ کو؟ یہی ہے نا ہمارا اعتراض. ہمارا اعتراض یہ ہے من کنت مولاہ کے اندر تجزیے کی کوئی گنجائش نہیں. ہر اس زندگی کے پہلو میں جس میں نبی اکرم کو ولایت حاصل تھی، ان تمام پہلوؤں میں امیر المومنین کو ولایت دینا ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہو پائے گا. اچھا اب ان سے میں زیادہ گفتگو نہیں کرتا، آپ جانتے ہیں میں زیادہ اہل سنت سے مت بھیڑ نہیں کرتا، میں تو آتا ہوں اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں. میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اگر انہوں نے یہ کہا کہ سیاسی ولایت رسول خدا نے طے نہیں کی تھی منکندوں کے اندر، آپ نے اعتراض کیا، آپ نے کہا نہیں، امیر المومنین کے پاس سیاسی ولایت بھی تھی. اچھا انہوں نے کہا سیاسی ولایت چھوٹی سی چیز ہے، یہ آپ چھوڑ دیجئے، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا چھوٹی ہو یا نہ ہو ہم دست بردار نہیں ہوں گے. اچھا انہوں نے کہا 1400 سال پہلے کا معاملہ تھا، اب آپ بھول جائیے. آپ نے کہا نہیں، بھولنے کا بھی نہیں ہے، ہم اس کو یاد رکھیں گے، چاہیں گے لڑیں گے اس کے اوپر. اچھا پھر آپ سیاسی حکومت کو چھوٹا کہہ رہے ہیں، سیاسی ولایت کو، یا بڑا کہتے ہیں؟ ہاں آپ کا جواب یہ ہوگا کہ بھائی دینی اور مانوی کے مقابلے میں تو یہ چھوٹی ہے، لیکن اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو نظر انداز کر دیں. کیوں؟ اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا تو ساری دنیا تو پھر ظالموں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے. وہ ظلم مچاتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، انسانوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم لوگ لگے رہیں دین اور مانویت کے اندر، اور یہاں جتنی تباہی مچانی ہے مچا دیں. لہذا سیاسی ولایت چھوٹی ہو یا بڑی ہو ہم دست بردار نہیں ہو سکتے. اہم بھی ہے، کون کہتا ہے اہم نہیں ہے؟ اہم کس لحاظ سے؟ اہم اس لحاظ سے کہ اگر حکومت کے اوپر فرعون بیٹھا رہا تو حضرت موسیٰ کی کون مانے گا؟ پھر حکومت کے اوپر ابو جہل، ابو لہب اور ابو سفیان بیٹھے رہے تو ختم مرتبت کی کون سنے گا؟ پھر لہذا ختم مرتبت نے فوراً ان کو چیلنج کیا، کہا تمہاری اقتدار یہاں پر ختم ہو گیا. تو اہم ہے اور چھوٹی ہے یا بڑی ہے ہم اس کے اوپر اصرار کریں گے. اب میں آپ سے ایک بات کہوں گا، جو امیر المومنین کی مانوی ولایت کو قبول کرے، دینی ولایت کو قبول کرے، ان کے منکر تو کافر ہے، اور سیاسی ولایت کو قبول نہ کرے، آپ اس کو مان لیتے ہیں کیا؟ نہیں. آپ کہتے ہیں ہم نہیں مان سکتے. اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ جو اس سیاسی ولایت کو نہ مانے اس کو آپ کہتے ہیں غاصب ہے، غاصب ہے. ٹھیک ہے. اچھا امیر المومنین کی سیاسی ولایت نہ مانے، دینی مانوی مانتا رہے، تب بھی غاصب ہے. امام دوم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کی دینی مانوی ولایت کوئی مانے اور سیاسی ولایت نہ مانے تو کون ہے؟ غاصب ہے. تیسرے امام، چوتھے امام، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، دسویں امام تک آ جائیے، کچھ بھی کر لو، بارہویں امام تک آ جائیے، کہ اگر کوئی یہ کہے میں دینی مانوی ولایت مانتا ہوں لیکن سیاسی ولایت نہیں مانتا، آپ کے نزدیک کیا ہے؟ غاصب ہے. اب میں آپ سے کہوں گا ذرا سا صبر فرمائیے گا، آج کل سیاسی ولایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب جیسے میں کہوں گا آج کی سیاسی ولایت، آپ کہیں گے مولانا صاحب دین اور سیاست کو علیحدہ علیحدہ کریے، یہ امام بارگاہ، یہاں دینی گفتگو ہو سکتی ہے، سیاسی گفتگو نہیں ہو سکتی. اور ابھی سیاسی گفتگو ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ امیر المومنین کا جو سیاسی ولایت کا حق تھا، اگر کوئی اس کو رسک پڑتا ہے تو کیا ہے؟ غاصب ہے. اور تمام ائمہ کے حق اور حاکمیت اور ولایت سیاسی کو اگر کوئی غصب کرے تو وہ غاصب ہے، اور بارہویں امام کے سیاسی حق کو کوئی غصب کرے تو کیا ہے؟ وہ کیوں نہیں غاصب پھر؟ اس کو کیوں نہیں مانتے پھر؟ اچھا اب آپ ممکن ہے جواب میں کوئی یہ کہے کہ بھائی وہ جو دینی مانوی ولایت ہے وہ تو آفاقی ہے، چاہے ظہور ہو چاہے غیبت ہو، لیکن غیبت کے زمانے میں سیاسی حاکمیت بند ہے، قبول کریں گے آپ؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی دینی مانوی ولایت تو ظہور کے زمانے میں بھی ہے، حضور کے زمانے میں بھی ہے، اور غیبت کے زمانے میں بھی ہے، آج بھی دینی مانوی ولایت ان کے پاس ہے، لیکن سیاسی ولایت جب تک وہ تھے تب تک ان کے پاس تھی، تو اس مقابلے پہ آنے والا غاصب تھا، لیکن جیسے ہی غیبت ہوئی سیاسی ولایت ان کے ہاتھ سے نعوذ باللہ نکل گئی، مانیں گے آپ؟ نہیں. کیوں؟ آپ کہیں گے ولایت میں تجزیے کا حق کسی کے پاس نہیں ہے. اور جیسے ہی آپ نے یہ کہا کہ غیبت میں سیاسی ولایت ان کے پاس نہیں ہے، سامنے والا فوراً کہے گا ہم تو کہہ رہے ہیں شروع سے ہی نہیں تھی، فوراً سامنے والا کہے گا ہم تو کہہ رہے تھے شروع سے نہیں تھی، آخر میں بھی تم ہمارے پاس آ گئے نا، تم نے کہا تھی اور غیبت میں نہیں ہے. پھر وہ آپ سے ایک اور سوال کرے گا، بھیا یہ بتاؤ کہ سیاسی ولایت نہ ہونے کا وقت زیادہ ہے یا ہونے کا وقت زیادہ ہے؟ تھی 250 سال اور نہیں تھی 1150 سال، تو تھی بھی یا نہیں تھی؟ مجھ جیسے شخص کو جو ولایت امیر المومنین کے بلا تجزیہ معتقد ہیں کہ اس میں کوئی تجزیہ نہیں کر سکتا، جو تجزیہ کرے گا غاصب ہوگا، مجھ جیسے کو بارہویں امام کی ولایت سیاسی ماننی چاہیے نہیں ماننی چاہیے؟ کوئی ماننے کے سوا چارہ کار نہیں ہے. اب جیسے ہی میں کہتا ہوں سیاسی ولایت ان کا حق ہے، اس کا مطلب میں کیا کہوں گا، آج جتنے حکمران ہیں وہ سب کی امام کی ولایت کے اوپر غاصب ہیں، سب غاصب ہیں، جو کوئی جہاں کہیں حکومت کر رہا ہے اور امام کی منشا مرضی اور ان کے حکم کے تحت حکومت نہیں کر رہا، سب کے سب غاصب ہیں۔ اچھا اب پھر اگلا سوال اٹھے گا مجھے کہ پھر جب ان کی غیبت ہے تو ہم کیسے طے کریں کہ سیاسی حاکمیت کس کو دینی ہے؟ سادہ سا جملہ ہے، جو کردار میں، گفتار میں، منطق میں، تقوی پرہیزگاری میں، علم میں ان سے نزدیک ترین ہو اس کے حوالے کر دی جائے، جو ان کے نزدیک ترین ہو۔ اب آپ اس نظریے کو اگر کہتے ہیں ولایت فقیہ تو دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، آپ کہیے ہم مانوی اور دینی ولایت کے ماننے والے ہیں، کوئی آپ پر اعتراض نہیں کرے گا، کیوں؟ ان کو پتا ہے ظالموں کو کہ اگر ہم حکومت پر آ گئے تو نہ دینی ولایت چھوڑیں گے نہ مانوی، سب کو ہم دونوں کے ذہنوں سے نکال دیں گے۔ اور جہاں کہیں آپ نے کہا کہ ہم معتقد ہیں کہ اہل بیت کی سیاسی حاکمیت بھی ہے، سیاسی ولایت بھی ہے، اور حضور اور ظہور کے زمانے میں بھی تھی اور غیبت کے زمانے میں بھی ہے، اور جو غیبت کا زمانہ ہو تو ان کی جگہ وہ شخص حکومت کرے گا جو ان کے کردار، گفتار، ان کی منطق اور ان میں قریب ترین شخص ہوگا، اب ساری مخالفتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بس یہ آخری جملہ عرض کروں گا، بڑا وقت لے لیا صاحب آپ کا۔
اللهم
صل على محمد وآل محمد۔ اگر کوئی آپ سے کہتا کہ بھائی آپ مولا امیر المومنین کی سیاسی حاکمیت کے ماننے والے ہیں، آپ کہتے ہاں، کہتا ہے ابھی تو غصب ہو گیا، آپ کہتے ہیں ہاں غصب تو ہو گیا، تو وہ کہتا ہے دیکھو اب اگر تم نے اس غصب کو نہیں مانا نا تو تمہارے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑے گا، لہذا تم مان لو، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے فرق پڑے یا نہ پڑے میں ناحق کو حق نہیں کہوں گا، پڑے فرق یا نہ پڑے۔ اچھا وہ آ کے سامنے والا اور کہے گا، کہے گا دیکھو بھائی فرق پڑنا تو دور کی بات، اگر تم نے نہیں مانا نا تو اصل میں تمہاری گردن اتار دی جائے گی، آپ کیا کہیں گے؟ گردن رہے یا نہ رہے میں ناحق کو حق نہیں کہوں گا۔ آج کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آج کے زمانے میں کیا خیال ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں یہ جتنے حکمران ہیں سب ناحق ہیں، سب غاصبین ولایت ہیں، غلط کہا میں نے؟ اس تصور کو ہم کیوں نہیں عمل میں لاتے؟ اچھا اب آپ کہیں گے بھائی آپ کہیں یا نہیں کہیں بالآخر پاکستان کی حکومت پہ جو کوئی بھی اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو میں وہی جملہ دہراؤں گا، پڑے فرق پڑے یا نہ پڑے میں نہ حق کو حق نہیں کہوں گا۔ آپ کہیں گے دیکھیں بھائی اگر آپ نے یہ کیا نا تو یہ جتنے حکمران ہیں یہ سارے شیعوں کے اوپر پڑ جائیں گے اور یہ شیعوں کی جان کے دشمن ہو جائیں گے، تو میں جواب میں کیا عرض کروں گا، گردن رہے یا نہ رہے ہم نہ حق کو حق نہیں کہیں گے۔ قدیم تاریخ ہماری یہی ہے، ہم نہ حق کو حق نہیں کہیں گے۔ اگر شعور ہو ہم لوگوں کے اندر تو ہمیں کسی ظالم حکومت کو نہیں ماننا چاہیے، ہمیں ان سب کا انکار کرنا چاہیے اور ان سب سے کہنا چاہیے تم سب غاصب ہو۔ کب تک غاصب ہو؟ جب تک اہل بیت کی تعلیمات کے تحت حکومت نہیں کرتے۔ ہاں اگر تم اہل بیت کی تعلیمات کے تحت حکومت کرو تب تمہیں حق ہے، اور اگر یہ نہیں کرتے تب تمہیں کوئی حق نہیں۔ بات میری ختم ہو گئی، جو عرض کرنا تھا وہ ختم ہو گیا، مدیون سمجھ رہا ہوں اپنے آپ کو، مخروض سمجھ رہا ہوں، اس بندے خدا کا ضرور تذکرہ کروں جس نے اس فرعون وقت کو دو جوتے مارے، واقعا ہمت چاہیے، جرأت چاہیے۔ اس کے بھائی نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ اس کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، اس کی کئی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ اب میں کہتا ہوں ہاں بندے خدا یہ تو تمہیں جس جگہ پہ کودنے کی کوشش کی تھی تو ہونا ہی تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، لیکن بندے خدا نے کام ایسا کام کیا ہے کہ دنیا کی آنکھیں کھول دیں، کتنی طاقت چاہیے۔ اچھا آپ اس کے عمل کو کہیں گے وہ بڑا جذباتی آدمی تھا اور بڑا وہ تھا بڑا، نہیں اس نے ایک اور کام کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس روایت موجود ہے، صحیح روایت ہمارے پاس بھی، اہل سنت کے پاس بھی، فرمایا افضل العبادہ کلمۃ الحق، حق کی بات جابر کے سامنے کہنا بہترین عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اور میں اس کی جگہ رکھیں تو
جرأت نہیں دیکھ پائیں گے اتنی.
اور جس شعور کے ساتھ اس نے اس کام کو کیا, ہاں ٹھیک ہے آپ کہیں گے کام بدتمیزی کا کیا, سامنے والے نے کون سی تمیز ہے کہ اس کا ادب کیا جائے, احترام کیا جائے, کون سی تمیز ہے؟ اچھا اس بدتمیزی کو نہ کرتا کوئی راستہ تھا اس کو, لیکن کس شعور کے ساتھ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اے لقب, یہ تیرا الوداعی بوسہ ہے عراق کی طرف سے. ایک, پھر اس نے دوسرا جوتا مار کر کہا یہ عراق کے یتیموں اور بیواؤں کی طرف سے, اور اس سرزمین پر مرنے والے لوگوں کی وجہ سے جو تیری وجہ سے مارے گئے, یہ تاریخ میں ثبت ہوگا. یہ آدمی بچے یا نہ بچے, اس آدمی کی جرات بچے گی. ابھی آج کوئی بتا رہا تھا صبح کہ اس نے کل یہ کام کیا ہے, اس کے بعد آج کے دن امریکی فوجی کسی جگہ پر گئے کسی اسٹیڈیم میں کوئی میچ کھیلنے کے لیے, تو اسٹیڈیم میں موجود ساری پبلک نے ان کو جوتے مارے. اور اس کا نام عجیب سا ایک نام لکھا ہے, عربی میں جوتوں کو کہتے ہیں کندورا, اس کا نام رکھا ہے انتفاضۃ الکندورا, جوتے کا انقلاب. اس کا نام رکھا ہے انتفاضۃ الکندورا, کہ اب عراقی قوم میں جوتے کا انقلاب آیا ہے, جہاں امریکی دیکھیں گے جوتے ماریں گے. یہ بظاہر بہت بچکانہ بات ہوئی, لیکن در حقیقت بہت بڑی بات ہوئی. امریکہ کے نہیں معلوم کتنے پروپیگنڈوں کے مقابلے میں اس کے دو جوتے کافی ہیں. اس کے طرح سارے پروپیگنڈوں کو مسمار کر دیا اس نے. الحمدللہ خدا اس بندے خدا کی حفاظت کرے. ایسی لطیفہ عرض کر رہا ہوں, ہمارے ایک دوست نے ہمیں لکھ کر بھیجا, جب یہ پتا چلا کہنے لگا زیدی سپر پاور ہے. اس کا نام زیدی ہے, منتظر زیدی ہے, تو ہم لکھ کے بھیجا زیدی سپر پاور ہے. بہر خدا نے مطالعہ سے دعا کرتے ہیں, پاک پروردگار شب غدیر ہے, شب عید ہے, پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار, تو نے عید کے موقع پر چند محروموں کو ان کی محرومیت ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے, چند گناہگاروں کو ان کے گناہوں سے نجات دینے کا وعدہ کیا ہے. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد, آج کی شب میں ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار تجھے ولایت امیر المومنین کا واسطہ, ہمیں اس ولایت کو مکمل سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہماری زندگی, ہماری اولادوں کی زندگی, ہماری اولادوں کی اولادوں کی زندگیاں تیری مرہون منتیں ہیں. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمیں اور ہماری نسلوں کو اہل بیت کی راہ کا شہید قرار فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہو تو جلد از جلد واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار جو دشمن پاکستان کے مختلف علاقوں میں اور دنیا کے مختلف خطوں میں اہل بیت کے چاہنے والوں کے خلاف مکر, سازش و فریب کر رہے ہیں, پاک پروردگار ان کی سازشوں کو انہی کے اوپر پلٹا دے. اے پاک پروردگار جو اہل بیت کے چاہنے والے انسانوں کے اندر شہید ہوئے, ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر, پارا چنار میں, کوئٹہ میں, پاکستان کے اور دنیا کے مختلف خطوں میں, اے پاک پروردگار ان شہداء کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما, ان کی شہادتوں کو قبول فرما, ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما. اے پاک پروردگار عید وہ دن ہے پاک پروردگار جب ہمارے امام کا ظہور ہو. غدیر وہ غدیر ہے جو امام کی ولایت کے ساتھ قائم ہوئے. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما, ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین اعوان و انصار میں قرار فرما, اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد.